اقتصادی شعبے سمیت مختلف شعبوں کے ذمہ داروں سے قائد انقلاب اسلامی کا خطاب، مزاحمتی اقتصاد کی پالیسی کی افادیت پر زور۔ تہران میں بین الاقوامی کانفرنس، اسپیکر ڈاکٹر لاری جانی کا خطاب، طاقت کے عالمی توازن میں اسلامی دنیا کے کردار کا جائزہ۔ صہیونی فوجیوں کے حملے، پیر کی شام سے اب تک 3 فلسطینیوں کی شہادت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ لے کر ناہید انوری حاضر خدمت ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ اور اب آج کا خبرنامہ تفصیل کے ساتھ۔ قائد انقلاب اسلامی نے مزاحمتی اقتصاد کی پالیسی کو معاشی ترقی اور اقتصادی نظام کی راہ میں ایک دراز مدت پروگرام سے تعبیر کیا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے منگل کے روز مختلف اداروں کے حکام اور اقتصادی امور میں فعال سرکردہ شخصیات کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مزاحمتی اقتصاد کی پالیسی کو ایک مضبوط اور مستحکم پروگرام قرار دیا اور فرمایا کہ مزاحمتی اقتصاد کی طرف جھکاؤ صرف ایران سے ہی مختص نہیں ہے، اور حالیہ برسوں کے دوران عالمی معاشی بحرانوں کے پیش نظر بہت سے ملکوں نے اپنے حالات اور ضروریات کے تحت اپنی معیشت کو مضبوط بنانے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایران ایک طرف عالمی اقتصاد سے جڑا ہوا ہے اور اپنے اس رابطے کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف اپنی حریت پسندی اور وقار نیز عالمی طاقتوں کی بالا دستی کو تسلیم نہ کرنے کی بنا پر جارحیت، بدبینی اور رکاوٹوں سے دوچار ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے خطر آفرین عوامل کے مقابلے میں مزاحمتی طاقت کو مزاحمتی اقتصاد کی ایک اہم خصوصیت بتایا اور فرمایا کہ دنیا کے معاشی بحران، قدرتی حوادث اور اقتصادی پابندیوں کی مانند دشمنانہ اقدامات خطر ساز عوامل شمار ہوتے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے دشمنوں کی جانب سے شروع کردہ ایک بھرپور معاشی جنگ سے مقابلے کو مزاحمتی اقتصاد کی پالیسی کی تدوین کا ایک عنصر قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اقتصادی پابندیاں ایٹمی انرجی کا معاملہ اٹھائے جانے سے لگی ہوئی تھیں، چنانچہ اگر ایٹمی معاملے پر مذاکرات کامیاب رہتے ہیں تو پابندیاں پھر بھی جاری رہیں گی، اس لیے یہ مسئلہ انسانی حقوق اور دوسرے مسائل محض ایک بہانہ ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے تہران میں طاقت کا عالمی توازن اور اسلامی دنیا کے زیر اہتمام بین الاقوامی کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ مشرق وسطی کے ذخائر اور مفادات پر تسلط جمانے کے لیے عالمی طاقتوں کی سازشیں ناکام ہو گئی ہیں۔
ڈاکٹر لاریجانی نے تہران میں طاقت کے عالمی توازن میں اسلامی دنیا کے کردار کے زیر عنوان منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بڑی طاقتوں نے علاقے میں جملہ افغانستان، عراق، تیونس، شام اور مصر کے لیے بہت سے منصوبے بنائے، مگر وہ اپنے کسی بھی منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ان طاقتوں کے منصوبے نہ صرف یہ کہ پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے بلکہ ان کی مرضی کے خلاف ہی حالات سامنے آئے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا کہ سن 2006 میں لبنان کی 33 روزہ جنگ کا نتیجہ بڑی طاقتوں کے لیے غیر متوقع تھا، کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھ رہی تھیں کہ لبنان اسرائیل کے مقابلے میں غیر مساوی جنگ میں کامیاب ہو جائے گا۔ ڈاکٹر لاریجانی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ طاقتوں کے درمیان تقسیم بندی اب ختم ہو رہی ہے اور عالمی سطح پر مختلف طاقتوں کے ابھر کر سامنے آنے کے واقعات ایک حقیقت ہیں، کہا کہ شام، عراق اور افغانستان میں بڑی طاقتوں کے منصوبوں کی ناکامی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ عالمی سطح پر طاقت کا توازن تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ نئے حالات قوموں کی آزادی اور انہیں جمہوریت کی فضا میں سانس لینے کا موقع فراہم ہونے کی خوشخبری سنا رہے ہیں، کہا کہ معاشرے میں سیاسی شعور کا بیدار ہونا، سیاسی تحریکوں کا جنم لینا اور علاقے کی سطح پر پرجوش انقلابات اور تحریکوں کی لہر، یہ وہ حقائق ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ معاشروں میں اسلامی بیداری پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ڈاکٹر لاریجانی نے کہا کہ خاص طور پر گزشتہ 3 عشروں کے دوران علاقے میں جدوجہد اور تحریکیں کہ جن کی جڑیں اصل اسلامی تعلیمات میں پیوست ہیں، مشرق وسطیٰ میں اہم ترین واقعات ہیں۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا کہ عالم اسلام کو اپنی اندرونی مشکلات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے اور اس بات کی بھی توقع نہیں رکھنا چاہیے کہ عالمی سامراجی طاقتیں ان سے دشمنی نہیں کریں گی۔ ڈاکٹر لاریجانی نے عالم اسلام کی مشکلات پر قابو پانے کے لیے اسلامی ملکوں کے اتحاد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی حکمت عملی یہ ہے کہ وہ اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ اچھے سیاسی اور اقتصادی تعلقات برقرار کرے۔ واضح ہے کہ طاقت کے عالمی توازن میں اسلامی دنیا کے کردار کے زیر عنوان بین الاقوامی کانفرنس منگل کو تہران میں ہوئی۔ اس کانفرنس میں عالم اسلام کی اہم شخصیات من جملہ عراق کی سپریم اسلامی کونسل کے سربراہ عمار حکیم، جہاد اسلامی فلسطین کے سیکرٹری جنرل رمضان عبداللہ اور عراق کے سابق وزیر اعظم ابراہیم جعفری بھی شریک ہیں۔
اسلامی بیداری کی عالمی اسمبلی کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ عالم اسلام کے ماہرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اسلامی اقدار اور معیاروں سے مغرب کے انسانی حقوق کا معیار مختلف ہے۔ ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے پیر کی رات تہران میں اسلامی بیداری کی عالمی اسمبلی کی اعلیٰ کونسل کے اختتامی اجلاس میں کہا کہ اسلامی ملکوں میں انسانی حقوق اسلامی اقدار اور معیارات کے مطابق ہی مد نظر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر مغرب اپنی اقدار کی بنیاد پر انسانی حقوق کو اسلامی ملکوں پر مسلط کرنا چاہتا ہے تو مسلم اقوام اس کو قبول نہیں کریں گی۔ ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے کہا کہ مسلم اقوام انہیں انسانی حقوق کو تسلیم کرتی ہیں جو اسلامی اقدار کے مطابق ہوں، اور وہ ایسے انسانی حقوق کو قبول نہیں کرتی جو مغربی نظریے کی بنیاد پر ہوں۔ اسلامی بیداری کی عالمی اسمبلی کے سیکرٹری جنرل نے تہران میں اس اسمبلی کی اعلیٰ کونسل کے اجلاس کے نتیجے کے بارے میں کہا کہ عالمی اسمبلی کے بارے میں اس اجلاس میں بنیادی فیصلے کیے گئے اور بہت ہی اچھے موضوعات پر بات چیت ہوئی ہے۔ اس اجلاس میں دنیا کے مختلف ملکوں کی 50 اہم اسلامی شخصیات نے شرکت کی اور عالم اسلام کے مختلف مسائل کا جائزہ لیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ 5+1 گروپ کے ساتھ ایٹمی مذاکرات کا دوسرا موضوعات دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان مرضیہ افخم نے اپنے ہفتے وار پریس کانفرنس میں ایران کے خلاف امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان جانیفر ساکی کے دعوے کی تردید کی اور کہا کہ امریکی حکام کے دعوے حقیقت سے آ رہی ہیں اور اس طرح کے دعووں سے ان کی توسیع پسندی کے عزائم کا پتہ چل جاتا ہے۔ واضح رہے کہ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان جانیفر ساکی نے اتوار کے روز اپنے مداخلت پسندانہ بیان میں کہا تھا کہ ایران کے ساتھ 5+1 کے ایٹمی مذاکرات میں پیش رفت کی صورت میں بھی ایران میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی دہشت گردی کی سرگرمیاں اور سیکیورٹی کونسل میں ایران کے خلاف منظور ہونے والی کئی قراردادوں جیسے مسائل کے بارے میں پائی جانے والی تشویش بدستور باقی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اس طرح کے بے بنیاد دعووں کا ایٹمی مذاکرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایران نے صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ 5+1 کے ساتھ ایران کے مذاکرات صرف ایٹمی دائرے میں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو ایرانی عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے مناسب اقدامات اور امریکہ کی توسیع پسندی کے بارے میں ایرانی عوام کی تشویش کو دور کرنا چاہیے۔ انہوں نے دہشت گردی کے بارے میں ایران کے موقف کو شفاف بتایا اور کہا کہ تہران اس لعنت سے بنیادی طریقے سے نمٹنے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر ملک اپنے لیے دہشت گردوں کی فہرست تیار کر سکتا ہے، لیکن اس سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا سکتا اور نہ ہی دہشت گردی کے مسئلے کے حل میں کوئی مدد مل سکتی ہے۔ پیر کی شام سے صہیونی فوجیوں کے حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 3 ہو گئی ہے۔ خبروں کے مطابق صہیونی فوجیوں نے منگل کی صبح غرب اردن کے نزدیک طول کرم میں فلسطینیوں پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس میں ایک فلسطینی شہری شہید ہو گیا۔ اسرائیلی فوجیوں نے پیر کی رات بھی شمال مشرقی رام اللہ میں صہیونی حکومت کے جارحانہ اقدامات کے خلاف مظاہرہ کرنے والے فلسطینیوں پر فائر کھول دیے، جس میں ساجی سائل نامی فلسطینی شہید ہو گیا۔ اسپتال کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے مذکورہ شہری کو براہ راست سر پر گولیاں ماری ہیں۔ اس سے پہلے اسرائیلی فوجیوں نے پیر کی شام مقبوضہ فلسطین اور اردن کی سرحد کے قریب اردن کے ایک فلسطینی جج کو گولیاں مار کر شہید کر دیا تھا۔ فلسطینی اتھارٹی اور اردن دونوں نے اسرائیل کے اس اقدام کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ بحرین میں حکومت مخالف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ بحرینی عوام نے ایک بار پھر مختلف علاقوں من جملہ جزیرہ سترہ، الدیہ اور تبلہ میں آل خلیفہ کے خلاف مظاہرے کیے اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کے مطالبے کو ایک بار پھر دہرایا۔ مظاہرین نے اپنے مطالبات کے پورے ہونے تک عوامی تحریک کے جاری رہنے پر زور دیا۔ مظاہرین ایسے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے جن پر لکھا ہوا تھا کہ ہم نے اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے قرآن راستے کا انتخاب کیا ہے۔ آل خلیفہ حکومت کے کارندوں نے مظاہرین پر حملہ کر کے ان کے خلاف آنسو گیس کا استعمال کیا۔ تبلہ میں مظاہرین پر حکومتی افواج کے حملے میں کئی افراد زخمی ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ بحرینی عوام کی پرام تحریک فروری 2011 سے جاری ہے، جس میں بحرینی سیکورٹی فورس اور سعودی فوجیوں کے ہاتھوں اب تک سینکڑوں بحرینی شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ یوکرین کے بحران کے تعلق سے روس اور مغرب کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی ہے۔
فرانس پریس کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ روس کو چاہیے کہ یوکرین کے بحران کے حل کی خاطر امریکہ کی تجویز کا واضح اور مدلل جواب دے۔ امریکی وزارت خارجہ کے بیان میں صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ جان کیری نے گزشتہ ہفتے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کے ساتھ ہونے والی اپنی تین ملاقاتوں میں انہیں بعض تجاویز پیش کیے جن کا روس کی جانب سے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے۔ ادھر امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان جین ساکی نے جان کیری کے مجوزہ دورے روس کے سلسلے میں ماسکو اور واشنگٹن کے درمیان اتفاق رائے نہ ہونے کے بارے میں کہا کہ امریکہ یوکرین کے سلسلے میں ماسکو کے ساتھ بلاواسطہ مذاکرات چاہتا ہے، اور جب تک کرملن کیف کے ساتھ بات چیت کے لیے اپنے ٹھوس پروگرام کا اعلان نہیں کرتا، جان کیری روس کا دورہ نہیں کریں گے۔ امریکی دفتر خارجہ کی ترجمان نے مزید کہا کہ روس کو یوکرین کی موجودہ حکومت کو تسلیم کر کے اپنی افواج کو کریمیا سے نکال لینا چاہیے۔ دریاسنا روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے یوکرین کے بحران کے حل کے لیے امریکی تجاویز کو مسترد کر دیا ہے۔ انٹرفیکس نیوز ایجنسی کے مطابق سرگئی لاوروف نے کہا کہ یوکرین کے مسائل کے حل کے لیے امریکیوں نے جو تجاویز پیش کیے ہیں روس انہیں مناسب نہیں سمجھتا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے بھی کہا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ بعض روسی حکام کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ ڈیوڈ کیمرون نے برطانیہ کی پارلیمنٹ سے اپنے خطاب میں کہا کہ روسی حکام نے یوکرین کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی کوشش کی تو اس کو وسیع پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جن کی یورپی کونسل نے منظوری دے دی ہے۔ ڈیوڈ کیمرون نے مزید کہا کہ ان پابندیوں کا برطانیہ سمیت یورپی یونین کے رکن ملکوں پر بھی گہرا اثر پڑے گا، تاہم بقول ان کے روسی جارحیت کے مقابلے میں مزاحمت نہ کرنے کا نقصان زیادہ ہوگا۔ فرانس کے وزیر خارجہ لورن فیبیوس نے بھی دھمکی دی ہے کہ اگر ماسکو نے مغرب کی پیشکش کا جواب نہ دیا یا منفی رد عمل دکھایا تو روس کے خلاف رواں ہفتے کے اختتام تک پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔ ادھر امریکہ نے بحیرہ اسود میں بلغاریہ اور رومانیہ کے ساتھ جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ پریس ٹی وی کے مطابق بلغاریہ کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ تین ملکوں کی بحری افواج نے منگل کے روز سے رومانیہ کے جنوب مشرقی علاقے میں پی ایس ایس ای ایکس کے نام سے جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ ان مشقوں کو بھی یوکرین کے تعلق سے روس مغرب کشیدگی کے ہی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ ان مشقوں میں بلغاریہ کا ایک بحری جنگی جہاز، رومانیہ کے تین اور ایس ایس ٹریکسن سے موسوم ایک امریکی جنگی جہاز حصہ لے رہے ہیں۔
قطر کے وزیر خارجہ نے دوحہ کے خلاف سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین کے موقف پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا ملک اپنا موقف اپنانے میں پوری طرح آزاد ہے۔ قطر کے وزیر خارجہ خالد العطیہ نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین کے حکام کے بیانات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان ملکوں کا موقف اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ بین الاقوامی سیاست کے میدان میں نظریاتی اختلاف پایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر کی خارجہ پالیسی پر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ قطر کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک اپنا فیصلہ خود کرتا ہے۔ قطر کے وزیر خارجہ العطیہ نے دوحہ سے اپنے سفیروں کو واپس بلا لینے کے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین کے فیصلے پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے کا تعلق خلیج فارس تعاون کونسل کے ملکوں کے مفادات سے نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد قطر کی خارجہ پالیسی اور اس کے موقف سے مربوط ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے گزشتہ بدھ کو ایک مشترکہ اقدام کے تحت قطر پر یہ الزام لگائے تھے کہ وہ خلیج فارس تعاون کونسل کے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے۔ اپنے سفیروں کو دوحہ سے واپس بلا لیا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین کے اس اقدام کی اصل وجہ مصر کے ممکنہ صدارتی امیدوار جنرل عبد الفتاح سیسی کے سلسلے میں قطر کے موقف میں تبدیلی ہے۔ جمہوریہ کریمیا کی پارلیمنٹ کے ممبران نے یورپ کی سیکیورٹی اور تعاون کونسل کے مبصرین کو آئندہ 16 مارچ کو ہونے والے ریفرینڈم کی نگرانی کرنے کی دعوت دی ہے۔ جمہوریہ کریمیا نے یہ دعوت نامہ سوئٹزرلینڈ کے نمائندے کو سرکاری طور پر دیا ہے، جو اس وقت یورپ کی سیکیورٹی اور تعاون کونسل کا صدر ہے۔ دوسری جانب جمہوریہ کریمیا میں ہونے والے ریفرینڈم سے پہلے ایسے بینر اور ہورڈنگ لگائی گئی ہیں جن پر ایسے نعرے اور جملے درج ہیں جن میں جمہوریہ کریمیا کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ روس کے ساتھ دوبارہ الحاق کے حق میں ووٹ دیں۔ مشرقی یوکرائن کے شہر سواستوپول میں بھی ایسے بینر اور پوسٹر نصب کیے گئے ہیں جن میں لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اس شہر کا دفاع کریں۔ ان بینروں اور پوسٹروں کے ذریعے شہر کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ یوکرائن کی موجودہ فاشسٹ حکومت کے زیر اثر زندگی نہ گزاریں۔ جمہوریہ کریمیا کے مقامی حکومت کو آئندہ 16 مارچ کو ریفرینڈم کرا رہی ہے۔ یوکرائن کی موجودہ عبوری حکومت نے جمہوریہ کریمیا کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اسے غیر قانونی اور ناجائز قرار دیا ہے۔ دوسری جانب جمہوریہ کریمیا کے وزیر اعظم سرگئی آکسیونوف نے کہا ہے کہ یہ ریفرینڈم پروگرام کے مطابق ہوگا۔ جمہوریہ کریمیا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کوئی بھی اس ریفرینڈم کو جو روس کے ساتھ الحاق کے بارے میں ہوگا مؤخر یا منسوخ نہیں کرا سکتا۔ ملیشیا کے مسافر بردار طیارے MH370 کی گمشدگی کا معمہ روز بروز پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔
ملیشیا کے مسافر بردار طیارے MH370 کے لاپتہ ہونے کا معاملہ 4 دن گزر جانے کے بعد بھی طیارے میں سوار مسافروں کے اہل خانہ اور خود کوالالمپور کے ہوائی اڈے کے مسافروں کے لیے انتہائی تشویش اور پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ سنیچر 8 مارچ کو ملیشیا کے ایئر لائن کا ایک مسافر طیارہ کوالالمپور کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے بیجنگ کے لیے روانہ ہوا۔ یہ طیارہ جس میں عملے کے افراد کے ساتھ 239 افراد سوار تھے راستے میں لاپتہ ہو گیا۔ اس طیارے کا پتہ لگانے کے سلسلے میں بین الاقوامی کوششیں اور امدادی ٹیموں کی کاوشیں اب تک بے سود ثابت ہوئی ہیں۔ اس طیارے کا پتہ لگانے کے سلسلے میں بین الاقوامی سطح پر ہونے والی کوششوں کے باوجود نہ تو یہ معلوم ہو سکا کہ یہ طیارہ کیسے لاپتہ ہوا اور نہ ہی اس بات کا کوئی سراغ لگ سکا کہ یہ طیارہ کہاں لاپتہ ہوا، اور مسافروں کے بارے میں بھی کوئی اطلاع ابھی تک نہیں ہے، اور اب یہ معاملہ ایک بین الاقوامی معمہ بن گیا ہے۔ مذکورہ طیارے کا پتہ لگانے کے لیے دنیا کے کئی ملکوں کے کم سے کم 34 طیارے اور بحری جہاز سرگرم ہیں۔ طیارے کا پتہ لگانے کے لیے جو ممالک سرگرم ہیں ان میں ویتنام، انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ، چین، سنگاپور، آسٹریلیا اور امریکہ کے نام بھی قابل ذکر ہیں۔ انڈونیشیا کے وزیر خارجہ مارتی ناتال گاوک نے کہا ہے کہ ان کا ملک لاپتہ ہونے والے طیارے کی تلاشی کی مہم میں شریک ہے اور اس نے 5 جنگی بحری جہازوں کو اپنے جنگی طیاروں کے ہمراہ تلاشی کے کام پر روانہ کیا ہے، جبکہ ویتنام نے 5 طیاروں کو مذکورہ لاپتہ ہونے والے طیارے کا ملبہ تلاش کرنے کے لیے روانہ کیا ہے۔ ماہرین نے فلائٹ کی معلومات اور ریڈار کی اطلاعات کی بنیاد پر یہ کہا ہے کہ یہ طیارہ ویتنام کے سمندری حدود میں گرا ہے۔ ویتنام کے حکام نے بھی کہا ہے کہ 10,000 مربع کلومیٹر کے علاقے میں طیارے کے ملبے کو تلاش کرنے کا کام جاری ہے۔ دوسری جانب لاپتہ ہونے والے طیارے کے مسافروں کے اہل خانہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مسافروں کے کئی موبائل فون ایکٹیو ہیں، اور جب ان کا نمبر ملایا جاتا ہے تو ان میں سے کئی موبائل فون کی گھنٹیاں بھی بجتی ہیں لیکن کوئی جواب نہیں دیتا۔ اسی لیے مسافروں کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ وہ ان موبائل فونوں کی لوکیشن کا جلد سے جلد پتہ لگائیں۔ مسافروں کے اہل خانہ کی اس درخواست کے بعد چین نے ملیشیا سے کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنی تحقیقات تیز کر دے۔ خود چین نے بھی اس کام کے لیے اپنے 10 سیٹلائٹ کو سرگرم بنا دیا ہے تاکہ وہ ہوائی اور بحری تحقیقات اور تلاشی کے کام میں مدد کر سکیں۔
سری نگر میں ایک سیمینار میں تاریخ شیعیان کشمیر پر ایک کتاب کی رونمائی عمل میں آئی. تفصیلی رپورٹ کے ساتھ سری نگر سے سبط محمد حسن.
امام فاؤنڈیشن نامی تنظیم نے سری نگر میں ایک پروقار سیمینار کا اہتمام کیا تھا جس میں تاریخی شیعان کشمیر پر ایک مفصل کتاب کا اجرا کیا گیا. اس سیمینار میں خالص شیعان کشمیر کے دانشور طبقے نے حصہ لیا اور انہوں نے مکتب اہل تشیع کو درپیش مسائل پر مفصل روشنی ڈالی. جسٹس ریٹائرڈ حکیم امتیاز نے تاریخی شیعان کشمیر کا اجرا کیا اور اپنے مددل خطاب میں کہا کہ تاریخی کشمیر کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شیعان کشمیر نے ہر سطح اور ہر موقع پر ملت اسلامیہ کشمیر کے اتحاد اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں. انہوں نے کہا کہ جس کتاب کا اجرا آج ہوا ہے اس میں اس کی تفصیل شامل ہے. حکیم امتیاز حسین نے تاہم کہا کہ جو قربانیاں شیعان کشمیر نے پیش کی ہے اس حساب سے انہیں ریپرزنٹیشن نہیں دی گئی ہے جو ایک المیہ سے کم نہیں.
اگر ہم انقلاب کا صحیح مطلب لیں تو یقیناً ہر اس جگہ جہاں پر شیعت ہے ایک انقلاب آ سکتا ہے.
اس موقع پر تاریخی شیعان کشمیر کے مصنف حکیم صفدر حمدانی کے فرزند حکیم سمیر حمدانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ شیعان کشمیر کا دانشور طبقہ قوم کی فلاح و بہبود میں اپنا رول ادا کریں. سیمینار سے جسٹس محمد شفیع خان اور صحافی امداد حسین ساقی نے بھی خطاب کیا جنہوں نے حکیم صفدر کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا. قابل ذکر ہے کہ اس کتاب میں تمام واقعات کے ساتھ ساتھ ان تمام تحریکوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جس میں شیعان کشمیر پیش ہیں.
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے کیمرامین مرتضی رضوی کے ساتھ سبط محمد حسن، سحر عالمی نیٹورک، سری نگر.
ایک بار پھر اہم ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر. اقتصادی شعبے سمیت مختلف شعبوں کے ذمہ داروں سے قائد انقلاب اسلامی کا خطاب. مزاحمتی اقتصادی پالیسی کی افادیت پر زور. تہران میں بین الاقوامی کانفرنس، اسپیکر ڈاکٹر لاری جانی کا خطاب. طاقت کی عالمی توازن میں اسلامی دنیا کے کردار کا جائزہ. صہیونی فوجیوں کے حملے، پیر کی شام سے اب تک 3 فلسطینیوں کی شہادت. یہی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا. تازہ ترین خبروں مختلف پروگرامز کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھنا نہ بھولیے. پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اجازت چاہیں گے آپ سے. خدا حافظ.